الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. حضور کالز ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کو سلسلے میں شامل کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائلین ہم سے کیا سوالات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے سنا کہ گھر میں نماز کے بارے میں کہ اگر طبیعت نہ ٹھیک ہو تو گھر نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم ہے، میں شکوپورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال دار الافتاء میں یہ ہے کہ مسبوق جب امام سجدہ سہو کرتا ہے تو مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنائیے.
محمد رمضان، میرا سوال یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف اللہم صلی اللہ پڑھنا چاہیے یا اللہم بارک پڑھنا چاہیے یا دونوں پڑھنے؟
یہ آپ کا سوال بھی ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حضور پہلا سوال، گھر میں نماز پڑھنا، یعنی کوئی شخص بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، مریض ہے اور مرد ہے اور اس پر جماعت تو واجب ہے، یعنی اکثر مردوں پر، تو اب وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت ترک کر سکتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ نے ایسے مریض کو کہ جو مرض کی وجہ سے جس کا مسجد میں جانا مشقت کا باعث ہو اس کے لیے، تو ایسے مریض کو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھے، گھر میں نماز ادا کر لے، تو شرعاً وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن سائل نے جو سوال کیا کہ طبیعت خراب ہو، اب طبیعت کی خرابی کیا ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں جانا اس کے لیے باعث مشقت ہو،
صحیح،
یا اس سے اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ جماعت کے لیے مسجد تو نہیں جاتا ہے لیکن دیگر کام کاج کے لیے جو ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے؟ تو ضابطہ تو یہی ہے کہ مسجد میں جانا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو تو پھر جماعت میں وہ حاضر نہ ہو تو حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن ہم سب مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر التزام، یعنی اپنی عادت میں ضروری اور لازمی شامل کر لینا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنن ہدا میں سے ہے.
صحیح.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کو اپنے دور میں جماعت سے پیچھے نہیں دیکھا ہے.
ماشاءاللہ.
ہم نے اپنے دور میں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، جماعت سے پیچھے صرف اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو چکا، یعنی کھلا منافق، یا پھر مریض. اور مریض کے بارے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اگر کوئی مریض ہوتا تو دو اشخاص کی وہ سہارا لگا کر، یعنی کہ دونوں کے کندھے پر اپنے بازو رکھ کر،
صحیح،
وہ بیچ میں چلتا ہوا آتا اس مرض کی حالت میں اور اس کو صف میں بٹھا دیا جاتا، وہ نماز ادا کر کے پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنے گھر کو جاتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے اوپر اس قدر پابندی اختیار کیا کرتے تھے کہ مریض بھی ہوتے تھے تب دو بندے ان کو پکڑ کر آتے تھے، تب بھی وہ جماعت کے لیے حاضر ہوتے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جماعت جو ہے یہ سنن ہدا میں سے ہے. اور آگے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنن ہدا کو تمہارے لیے مشروع کیا ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت ہی میں اللہ تعالیٰ سے ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پانچ وقتوں کی نماز اس جگہ پر پڑھے جہاں پر اذان دی جاتی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور بعض احادیث پاک میں تو جماعت میں نہ آنے والے کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمائے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو حکم دوں، لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور پھر جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر میں کسی کو بولوں کہ وہ جماعت کرائے، اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ جو جماعت سے پیچھے رہ گئے، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند تھا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے۔ تو لہٰذا ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اوپر جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بڑا عذر ہے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، اس رخصت کے اوپر اگر عمل کرتا ہے تو شرن گناہگار نہیں ہوگا۔
اس کا عذر اندازہ کیسے ہوگا؟ جیسے بخار چڑھ جاتے ہیں تو عذر ہے، بیٹھتے ہیں گھر پر، یا اس کی بھی نوعیت ہوگی اتنا بخار چڑھے گا؟
دیکھیں اس میں عرض کیا ہے نا کہ مسجد میں جانا مشقت کا باعث،
ٹھیک ہے،
اور یا بیماری بڑھ جائے گی، یا جو ہے وہ گرتا پڑتا ہوا پہنچے گا،
صحیح۔
تو ایسے مریض کے لیے جو ہے وہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ گھر پہ نماز ادا کر لے۔
ٹھیک،
اور بھی آزار ہیں جماعت ترک کرنے کے،
ٹھیک ہے،
تو جیسے شدید آندھی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شدید حاجت ہو پیشاب پخانے کی، اور جو ہے وہ چوری ہو جانے کا، مال چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، یہ سارے وہ آزار ہیں، یا وہ خود اپاہ جو نابینا ہو، نابینا کے لیے تو یہ بھی فرمایا اگرچہ کہ اس کو کوئی ساتھ پکڑ کر لے کر جانے والا ہو، تب بھی جو ہے وہ جماعت واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہاں وہ رخصت نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا بھی احادیث پاک میں آیا کہ ایک نابینا شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مسجد میں لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر پر نماز ادا کروں؟ تو روایت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ جانے لگے تو سرکار نے ان کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی ہاں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرو۔
صحیح۔
تو اب یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حالانکہ معذور افراد کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے،
صحیح،
لیکن یہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بیماری میں، نابینا پن میں اگر آتے تھے تو یہ عزیمت پر عمل کیا کرتے تھے۔
ماشاءاللہ، صحابہ کرام علی مردوان عزیمت پر عمل کرتے تھے، جماعت کی اہمیت ان کے دلوں میں تھی، اور جماعت ترک کرنے کی کتنی سخت وعید آپ نے سنی۔ تو جو مسلمان کے جن پر جماعت واجب ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کے اندر ہی پڑھیں۔ عذر ہو تو اس عذر کے متعلق جس طرح انہوں نے سوال کیا، باقاعدہ امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ اس عذر کی بنا پر میں کیا جماعت ترک کر سکتا ہوں یا نہیں، تو اس کے علاوہ جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور دوسرا سوال محمد اکرم بھائی شیخوپورہ سے، مسبوق سے متعلق، یہ پہلے بھی سوال آتا رہتا ہے، غالباً پچھلے سلسلے میں بھی تھا کہ مسبوق وہ شخص کے جس کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، اب یہ امام صاحب پیچھے ہیں، امام صاحب کو سجدہ صاحب کرنا ہے، امام صاحب صاحب کے لیے سلام پھیریں گے، تو کیا یہ مسبوق سلام پھیرے گا؟
دیکھیں ان کا سوال تو سجدہ صاحب کا تھا،
ٹھیک ہے،
اب اس سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے،
سلام بھی اور سجدہ صاحب بھی ہے۔
تو عموماً یہ ذہن میں آتا ہے کہ فرض کیا کہ اس کی دو رکعتیں نکل گئی ہیں، اب اس میں امام کو صاحب لائق ہوا،
صحیح،
یعنی کہ کوئی واجب جو ہے وہ بھول گیا، تو اب اس وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہو گیا، حالانکہ یہ ان دو رکعتوں میں نہیں تھا۔ اب امام جو ہے وہ سجدہ صاحب کرتا ہے تو کیا یہ کرے گا؟ تو امام کی جب اس نے مطابقت اختیار کر دی، امام کی اقتداء میں آ گیا، امام کو صاحب لاق ہوا ہو ان رکعتوں میں جن میں یہ شامل ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
یا اس سے پہلے کی رکعتوں میں صاحب لاق ہوا، اور امام جب سجدہ صاحب کرے گا تو تو بہر صورت یہ بھی سجدہ صاحب کرے گا. لیکن امام جو ہے وہ جب سجدہ صاحب کرتا ہے اختتام پر تو ایک طرف سلام جو ہے وہ پھیرتا ہے, تو کیا یہ سلام پھیرے گا؟ تو اس کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اگر یہ جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ہی چلی جائے گی.
صحیح.
تو اس لیے اس نے سلام نہیں پھیرنا, لیکن بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ اس نے سجدہ صاحب کرنا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی جب تک امام کے پیچھے ہے امام صاحب کا سجدہ کرے تو اس کو بھی کرنا پڑے گا. محمد رمضان بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ تحیات پڑھ کر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اب کون سا پڑھیں, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, کون سا درود پاک پڑھیں؟
دونوں درود پاک پڑھے جائیں گے.
ٹھیک ہے,
تشہد میں جب یہ درود پاک پڑھے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد بھی پڑھیں گے, اللہم بارک علی محمد بھی پڑھیں گے, یہ دونوں درود پاک پڑھنے چاہیے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد سے بات کر رہا ہوں, ضلع فیصلہ آباد تحصیل جڑا والا سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے اور میں قرض دینا بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں قرض جلد ادا کر سکوں. ٹھیک ہے, اس میں ارشاد فرما دیجئے کہ میری نیت بالکل صاف ہے اور میں دینے کی نیت بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں, اس میں میں گناہ گار تو نہیں ہوں کیونکہ میں نیت تو رکھتا ہوں دینے کی الحمدللہ, کہ میں کسی کا قرض اور کسی کا حق نہ کھا سکوں. ٹھیک ہے نا, اس میں ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تہجد کا جو ٹائم ہے یہ کس وقت سے کس وقت تک ہے, اور کیا جو تہجد کا ٹائم ہے وہ 12 بجے کے بعد بعد کا ہے, اور تہجد کے ٹائم میں نوافل سے پہلی وتر پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد بھی تہجد کی نماز کے بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہیں؟
جی آپ کا سوال سن لیے, انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شاہد سعیدی لاہور سے بول رہا ہوں. میرا حضرت سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ جو زمین ہم ٹھیکے پہ یعنی مستاجری پہ دیتے ہیں, کیا اس کا دینا جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پہلا سوال اسد بھائی جڑا والا سردار آباد فیصلہ آباد سے, قرض ہے ان کے اوپر کسی کا لیا ہوا اور یہ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں, نیت ان کی ہے کہ میں ادا کر دوں لیکن دے نہیں پا رہے, تو کیا یہ گناہگار ہوں گے؟
قرض میں بلا ضرورت شرعی جب وسائل ہوں اور اس میں ٹال مٹول کرنا یہ تو ظلم ہے.
ٹھیک ہے,
جائز نہیں ہے, بلکہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کا سلسلہ کیا جائے.
صحیح.
اور اگر وسائل نہیں ہیں اور کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے کہ جس مال سے یہ اپنا قرض ادا کر سکے, اب جو ہے وہ نیت بھی رکھتا ہے.
ٹھیک.
کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سبب یا وسیلہ بنا دے گا تو میں پہلی فرصت میں اپنا قرض ادا کر دوں گا. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس اسباب ہی نہیں ہیں, وسائل ہی نہیں ہیں, تو قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں یہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وسائل سے جو ہے وہ لگژریز مراد لیتے ہیں کہ اپنی بالکل ہر طرح کے کاروبار اور ضرورت سے زائد, تو یہ مراد نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی ایسا مال و اسباب ہے کہ جس کو یہ بیچ سکتا ہے تو اس کو بیچے اور پہلی فرصت میں اپنا قرض ادا کرے. فرض کیا کہ ایک شخص کے پاس زیورات رکھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اب وہ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس تو نقدی تو ہے نہیں, پیسے نہیں ہیں, تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ جو آپ کی ملکیت میں زیورات رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نقدی کا ایک نقدی ہی ہے, تو اس کو بیچو اور قرض ادا کرو. تو اس طرح کی اچھا مال مویشی ہوتے ہیں, اچھا اسی طرح زمین و جائیداد ہوتی ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو موجود ہوتی ہیں.
صحیح.
لیکن اس کو وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرض کے معاملے میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر روز مرہ کا معمول کھانے پینے کا ایسا دیکھیں تو وہ حاجت سے بڑھ کر زائد ہوتا.
صحیح.
ہے یعنی کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہو وہ روزانہ گوشت, وہ ان کے بچوں کے روزانہ جو ہے وہ 500-600 کے ایک بچے کا خرچ,
صحیح.
تو پھر جب وہ قرض خواہ اس طرح کے عیش و عشرت دیکھتا ہے کہ ان کے بچے تو روزانہ 500 روپے خرچ کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اسباب ہی نہیں ہیں, تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر واقعی اسباب نہیں ہیں, مال مویشی, زیورات, زمین و جائیداد, ایسی ایک تو ضرورت کا گھر ہے, اب ظاہر ہے کہ اس گھر کو بیچے گا تو روڈ پہ آ جائے گا, لیکن پھر بھی اگر کرایہ پر رہنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو بیچے اور قرض ادا کرے. اور اگر ایسی کوئی سبب وسیلہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ادائیگی نہیں کر پا رہا, نیت اچھی ہے کہ ادا کر دوں گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ گناہگار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے حضور, اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس دیگر چیزیں ہیں تو بیچے گا, کاروبار ہے تو وہ بھی بیچے گا.
دیکھیں اب ایک تو وہ کاروبار ہے کہ جو اس کی ضرورت میں شامل ہے, جس سے اس کا اخراجات ہو رہے ہیں, تو اس میں اپنی گزر اوقات جتنے کاروبار کو رکھے, اس کے علاوہ زائد چیزیں ہیں تو ان کو بیچ دے. جو میں نے مثال پیش کی کہ زیورات رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی طرف لوگوں کا خیال نہیں ہوتا کہ زیورات بیچ دیں. فرد کیا دو دو گاڑیاں ہوتی ہیں, تو ایک گاڑی کو بیچ کر اپنا قرض ادا کر دیں اور ایک گاڑی اپنے استعمال میں رکھیں. اسی طریقے طرح سے جو ہے وہ قیمتی موبائل ہوتے ہیں 50-50, 60-60 ہزار کے, اب کسی کا 30 ہزار دینا ہے تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا 50 ہزار والا موبائل رکھے, 2-3 ہزار والا موبائل لے اور جو ہے وہ بیچ کر جو ہے وہ باقی پیسے ادا کرے. لیکن اس طرح نہ کرنا اور پھر اس طرح کی لگزریز میں پڑے رہنا, تو یہ تو پھر خامخواہ کی ٹال مٹول والی صورت ہے, تو اس صورت میں گناہ گاری بھی ہوگی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کہ جن اسلامی بھائیوں نے قرض لیا ہے وہ اس سوال کے جواب میں جو مدنی پھول دیے گئے ان کے اوپر غور کرے اور دیکھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض خواہ بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور ہم قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود قرض ادا نہیں کر رہے, کہیں ہم گناہ گار نہ ہو رہے ہوں, تو ان مدنی پھولوں کے مطابق اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے. فرما رہے ہیں کہ کیا 12 بجے رات جب آتے ہیں اس کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں, اور مزید یہ بھی پوچھا کہ نوافل, شاید تہجد ہی کے نوافل مراد ہیں, تو وتر ان نوافل سے پہلے پڑھنے ہیں یا بعد میں, یا پھر عشاء کے نوافل ہیں تو اس کے اعتبار سے جواب دیجیے.
تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ہے.
صبح صادق کی
طلوع یعنی فجر کا,
یعنی
جو
جیسے روزے کا وقت ختم ہوتا ہے,
جو روزے کا وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
یا دوسرے معنوں میں بولے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں طلوع صبح صادق کا وقت,
ٹھیک ہے.
تو اس وقت تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد, لیکن اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو لے,
ٹھیک ہے,
اور بیٹھے بیٹھے بھی اگر اس کو جھونکا آ گیا تو بھی سونے کی شرط پوری ہو جائے گی, تو اس وقت سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے,
ٹھیک,
اور اس تمام وقت کے درمیان تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے. لیکن بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ آخری رات کا ہوتا ہے کہ آخری رات میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے.
صحیح.
اور وتر جو ہے وہ نوافل سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے, تو جو شخص فجر میں اٹھنے پر یعنی کہ طلوع صبح صادق سے اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے, جاگ جاتا ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتروں کو مؤخر کر دے,
بعد میں پڑھے. ٹھیک ہے.
تو اب جو ہے وہ نوافل یہ تہجد پڑھنے کا بھی عادی ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس صورت میں وتر ان کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اب یہ نوافل سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے, تو یہ بعد میں پڑھے, پہلے نوافل پڑھے اور بعد میں وتر پڑھے. وتروں کو جتنا مؤخر کرے گا اتنا زیادہ بہتر رہے گا, لیکن وتروں کو مؤخر کرنے کا حکم ہے اسی شخص کے لیے
جس کو
اعتماد ہو
کہ, میں اٹھ
کہ وہ اٹھ جائے گا. اب اگر اس کو اعتماد ہی نہیں اور کبھی اٹھا ہی نہیں ہے, ویسے سستی ہو رہی ہے اور یہ بولتا ہے کہ وتر بعد میں پڑھ لوں گا, اور پھر اس کو یاد ہی نہیں رہے اور یوں وتر قضا ہو جائیں, تو گناہگار ہوگا. تو جس کو اعتماد ہو اور اس کی عادت ہو,
صحیح,
تو وہ وتر مؤخر کرے, اور ان کو بہتر یہ ہے کہ نوافل کے بعد ادا کرے.
تو تہجد کے لیے سونا چاہیے, کتنا سونا چاہیے, کوئی آدھا گھنٹہ, 20 منٹ,
ہے نا, کہ جھونکا بھی آ گیا, بیٹھے بیٹھے جھونکا بھی آ گیا,
ٹھیک ہے,
تو یہ سونے والی شرط,
غفلت تاری ہوئی تو سونا ثابت ہو جائے گا. شاہد سعیدی بھائی ان کا سوال تھا, زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟
زمین مستاجری پر یا ٹھیکے پر دینا, اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. زمین مستاجری پر یا ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے.
صحیح.
لیکن طریقہ کار کیا ہوگا, شرعی طریقہ کیا ہے اور اس میں ناجائز پہلو کیا ہیں؟ زمین کو اگر پیسوں کی اجرت کے ساتھ کہ بھائی یہ آپ کو زمین دی ہے, صحیح. 2 ایکڑ 4 ایکڑ, سالانہ آپ سے اتنا ٹھیکہ لیں گے,
ٹھیک ہے,
50,000 لیں گے, 40,000 لیں گے, اور آپ اس میں موسم کے مطابق جو بھی فصل ہے فصل کا تعین ہو جائے, کیونکہ بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کو خراب کر دیتی ہیں, تو لہٰذا پہلے سے تعین ہو جانا چاہیے. اور عموماً ہوتا ہی ہے کہ گندم کے لیے, کپاس کے لیے, ہر علاقے کے اعتبار سے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ فصل بوئی جائے گی,
ٹھیک ہے.
لیکن اس میں اگر اس طرح کا ابہام آ جائے کہ بعد میں جو ہے وہ دونوں میں تنازع پیدا ہو جائے گا, تو اس سے پہلے جو ہے وہ طے بھی کر لینا چاہیے کہ ہاں اس میں یہ فصل ایک سال کے لیے بوئی جائے گی, 2 سال کے لیے بوئی جائے گی, جتنے کے اوپر انہوں نے ٹھیکہ کیا اتنی مدت یہ طے کر لیں, فصل طے کر لیں اور اس کی اجرت طے کر لیں.
صحیح.
تو یہ ساری چیزیں طے ہوں تو یوں ٹھیکے پر دیا جا سکتا ہے, یہ جائز صورت ہے.
ٹھیک.
اس کے اجارہ فاسدہ ناجائز صورت بھی ہے. بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں یا کسانوں میں یہ رائج ہے کہ زمین کو یوں بھی ٹھیکے پر دیتے ہیں کہ آپ کو 1 ایکڑ دیا,
ٹھیک ہے,
اور اس میں سے 4 من فی ایکڑ طے کر لیا, مثال کے طور پر کہ 1 ایکڑ میں سے 4 من ہم لیں گے یا 1 ایکڑ میں سے اتنی روئی ہماری ہوگی,
ٹھیک ہے,
تو یہ ناجائز ہے.
صحیح.
اس طرح متعین کر لینا یوں کہ 1 من 2 من 3 من جیسے گندم کے موقع پر ہوتا ہے, مستاجری پر دیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ فی ایکڑ 2 من,
صحیح,
12 من 11 من مثال کے طور پر, تو یہ ناجائز ہے.
ٹھیک ہے.
یہ اس لیے ناجائز ہے کہ جب اس فصل کے لیے دیا جا رہا ہے اس ایکڑ میں سے خاص کر لیا کہ 2 من 3 من 4 من, تو اب خدا نہ خواستہ 2 من ہی نکلے, ٹوٹل فصل اتنی ہوئی 2 من ہی نکلی, تو پھر یہ 2 من تو یہ اجرت میں لے لے گا, یعنی کہ اپنی زمین کی اجرت میں لے لے گا, جس نے بویا اس کو کیا ملا,
کچھ بھی نہیں ملے گا.
تو اس لیے یوں طے نہیں کرنا چاہیے کہ فی ایکڑ اتنا لیں گے, بلکہ اس میں یوں طے کرنا چاہیے کہ جو بھی فصل ہوگی فی ایکڑ نصف نصف ہوگا,
ٹھیک
ہے, یعنی آدھا آدھا ہوگا.
صحیح.
یا تہائی
فیصد کے اعتبار سے کر لیا,
ہاں فیصد کے اعتبار سے کر لیا جائے کہ 70% جو ہے وہ بونے والے کا ہوگا اور 30% جو ہے وہ جس کی زمین ہوگی اس کو بطور اجرا دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن یہ صورت جو ہے فی ایکڑ کے اوپر 2 من 3 من 4 من 12 من 11 من یہ زیادہ رائج ہے, تو یہ جائز صورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس طریقے سے جو ہے وہ مستاجری یا ٹھیکے پر زمین دینا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حضور آپ نے فرمایا کہ فصل پہلے متعین کر لی جائے کہ کون سی فصل بوئی جائے گی, لیکن اگر یہ طے کر لیا کہ جو چاہیں آپ اس میں بوئیں اور اب ٹھیکے پر دے دی,
اس میں عرف کا تو اعتبار ہوگا, اب جو چاہیں سے مراد یہی ہو کہ فرض کیا کہ وہاں پہ روئی یا جو ہے وہ گندم بویا جاتا ہے اور جو چاہیں سے مراد یہی بونا ہے یا چاول, تو ایک موسمی فصلیں ہوتی ہیں, دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں چاہوں تو یہ بو دوں, سبزیاں بو دوں, چاہوں تو جو ہے وہ میں گندم بو دوں, چاہوں تو میں چاول بو دوں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اگر بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کو خراب کر دیتی ہیں, زمین کی طاقت کو نچوڑ لیتی ہیں, پھر اس کے بعد جو دوسری فصل بوئی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتی ہے, اس کا رزلٹ نہیں آتا جس طرح کہ اس کے بوئے بغیر رزلٹ آنا تھا, تو اس صورت میں تنازع کا سبب بن سکتا ہے. کہ جیسے فرض کیا کہ اس نے 4 سال کے لیے ٹھیکے پر لی اور اس میں درخت ہی درخت بو دیے,
ٹھیک ہے,
اب جب درخت کاٹیں گے تو درخت کاٹیں گے اگر اس کو جڑوں سے اکھیڑیں گے تو زمین کھدے گی,
ٹھیک ہے,
اگر اوپر سے اکھیڑیں گے یعنی کہ اوپر سے کاٹ لیں گے تو پھر دوسری فصل بونے کے لیے وہ جو اس کی جڑیں ہیں ان کو جڑوں سے نکالنا پڑے گا,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ تنازع کا سبب بن جائے گا کہ جی آپ نے لی تھی, میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ یہ کریں گے, یہ تو نہیں پتا تھا کہ آپ یوں کریں گے, اس کے بعد آپ کی 4 سال کی فصل جتنا مجھے خرچہ کرنا پڑ گیا,
ٹھیک ہے,
تو اس طرح زمین کی طاقت بھی اس میں استعمال ہوئی اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ سامنے والا جس کی زمین ہوتی ہے اس کو بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی صورت ہے تو وہ بتا دی جائے کہ اس میں یہ فصل بوئی جائے گی, جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے تو اس کو پہلے ہی طے کر لینا چاہیے. اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور دونوں کو پتہ ہے کہ جو چاہے سے بھی مراد یہی سبزی ہوگی, چاول ہوں گے, کپاس ہوں گے اور یہی یہاں بوئی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد سعید عباسی مری, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ کے بعد جب صفے توڑی جاتی ہیں تو دعا کرنا کیسا ہے؟
جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک کمرے میں مسجد بنائی ہوئی ہے, کمرہ ہے مسجد نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے چندہ اکٹھا کر کے سپیکر لیا ہے, اس سے پیسے جو بچ گئے ہیں کسی مسجد کے لیے سپیکر وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے.
جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امتیاز احمد گوجرا سے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح مسجد میں جاتے ہیں, جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اکثر لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی رکعت بھی نکل جاتی ہے کئی, ایک یا دو رکعت نکل, اس کے بارے میں بتا دیں.
آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. محمد سعید بھائی مری سے سوال کیا کہ نماز جنازہ میں صفیں بنائی جاتی ہیں, جب جنازہ کا سلام پھرتا ہے تو لوگ صفیں توڑ دیتے ہیں اور قریب چلے جاتے ہیں, اس کے بعد دعا کرنا کیسا, دعا مانگ سکتے ہیں؟
بالکل, نماز جنازہ کے بعد, نماز جنازہ سے پہلے, میت کو دفن کرتے وقت, کرنے کے بعد سب صورتوں میں دعا مانگ سکتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جنازہ سے پہلے دعا مانگے بعد میں نہیں مانگے, کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا, بلکہ قرآن و حدیث میں دعا کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کہ کثرت سے دعا کرو, دعا مانگنے میں سستی نہ کرو.
صحیح.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرنے پر عطا فرماتا ہے. تو جب خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, بلکہ خود رب کریم نے دعا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو, دعا کرو, میں عطا کروں گا, تو پھر اس میں تخصیص کر لینا کہ اس وقت میں کرنی چاہیے, اس وقت میں نہیں کرنی چاہیے, یہ تخصیص قرآن و حدیث کے خلاف ہے.
صحیح.
ہاں اگر سرکار نے منع کیا ہے یا قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے تو پھر تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے. جب قرآن و حدیث میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی ہے کہ بھئی اس وقت میں کرو, اس وقت میں نہیں کرو, تو پھر اس میں جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد کے اوپر یہ جھگڑا کرنا یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالنا کہ جناب جو ہے وہ یہ دعا تو نئی دعا ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی, تو دعا کا تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس وقت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور پھر جنازے سے پہلے بھی اور جنازے کے بعد بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کیں اور ان کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں کیں, اور ان کے اہل کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو اچھا بدل عطا فرمائے. تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, احادیث پاک میں آیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تدفین کر لیتے تو فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس وقت ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے, ان کی ثابت قدمی کی دعا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مٹی ڈال چکے ہوتے تو میت کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹوں کو اس سے جدا رکھے, ان کی قبر میں وسعت عطا فرمائے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ دعا آپ نے کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے اس طرح کرتے ہوئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے, اس لیے تو کر رہا ہوں. اور مرنے والے کو تو اب دعا کی زیادہ حاجت ہے کہ اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے, لہٰذا اب اس کی دعا اب نماز جنازہ پڑھنے تک کسی نے نہیں کرنی.
بلکہ وہ جاتے ہیں نا گھروں میں تو لوگ سوگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, تعزیت کے لیے تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے, تو کئی علاقوں میں ایسا ہے کہ جنازے سے پہلے کہیں نا فاتحہ پڑھیں تو وہ لوگ معیوب سمجھتے ہیں. تو
ناجائز ہے یہ اس طرح معیوب سمجھنا کہ اب تو اس کو دعا کی زیادہ حاجت ہے.
دین میں یہی کہ جنازہ جب تک نہیں ہوا تو یہ نہیں کرنا چاہیے.
نہیں, اب تو اس کو زیادہ حاجت ہے.
ٹھیک ہے,
اب تو اس کے لیے استغفار کرنا ہے اور اس کی نجات کے لیے, اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے.
صحیح.
اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اب یہ مومنین مسلمانوں کی دعائیں ہی ہیں کہ جو اس کی قبر و آخرت میں اس کے لیے نور بن کر جو ہے وہ اس کو پیش کی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ جنازے سے پہلے دعا نہیں کی جائے گی, فاتحہ نہیں کیا جائے گا, تو یہ بھی غلط ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ کہنا کہ جنازہ ہو گیا بس دعا اس میں ہو گئی
ہے
تو اب جو ہے وہ دعا نہ کی جائے, پھر تو نماز میں بھی جو ہے وہ سورت فاتحہ دعا ہی دعا ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو ہے وہ میرے خیال میں 21 یا 22 دفعہ جو ہے وہ دعا کرنا دن میں واجب, فقہا نے فرمایا. اور یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ واجب ادا ہو جاتا ہے کہ سورت فاتحہ میں جو ہے وہ دعا کا مضمون بھی موجود ہے. تو اور قرآن پاک میں خود نماز کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ کہ دعا میں مشقت کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرو. تو مطلقاً نماز کے بعد تو دعا کرنے کا حکم ہے کہ اب نیک عمل کر لیا, نیک عمل کرنے کے بعد اپنے رب سے مانگو, اللہ تبارک و تعالی رب کریم عطا فرمائے گا. تو لہٰذا اس طرح کے وساوس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا کہ جی جنازہ ہو گیا اب دعا نہیں ہوگی, تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ کس حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے, قرآن کی کون سی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کی جائے.
اچھا عمل اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے جس کو مسجد, پہلے انہوں نے فرمایا مسجد ہے, بعد میں کہا کہ مسجد نہیں ہے, مسجد کی مانند کہہ لیں, اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چندہ کر کے اسپیکر خریدے, اذان وغیرہ کے لیے شاید خریدے ہوں گے, پیسے بچ گئے ہیں چندے میں سے, تو اب اس بچے ہوئے رقم سے دوسری مسجد میں اسپیکر یا کوئی اور شے خرید سکتے ہیں,
جائے نماز ہوگی.
ٹھیک ہے.
فرمایا کہ مسجد نہیں ہے, کمرہ ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں, تو جائے نماز ہے. اب دوسرا سوال یہ کہ اسپیکر خریدنے کے لیے انہوں نے چندہ کیا اور پیسے بچ گئے ہیں, تو چندے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چندہ دینے والوں نے جس مد میں وہ چندہ دیا ہے وہ ان کی بتائی ہوئی مد میں خرچ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب ان سے یہ کہا گیا مسجد کا اسپیکر خریدنا ہے, مسجد کا اسپیکر خرید لیا, اب رقم بچ گئی ہے.
ٹھیک.
تو جب چندہ بچ جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ چندہ دیا ہے یہ چندہ ان کی ملک پر باقی رہتا ہے.
صحیح.
تو لہٰذا ان لوگوں سے رجوع کیا جائے جنہوں نے چندہ دیا ہے کہ آپ کا چندہ بچ گیا ہے, اب اس کا مزید کیا کیا جائے.
ٹھیک ہے.
اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ اس چندے سے کسی دوسری مسجد کا اسپیکر خریدا جائے, تو جو وہ اجازت دیں ان کی اجازت کے مطابق اس چندے کو خرچ کیا جائے. اپنی جو ہے وہ عقل سے یا اپنی مرضی سے اب اس چندے کو کسی جائز کام میں بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
کیونکہ جب چندہ دینے والے موجود ہیں, ان کی ملک باقی ہے, تو انہوں نے جتنا اختیار دیا تھا, تصرف کرنے کی اجازت دی تھی, اتنا ہو گیا, اب ان کی ملک پر وہ چلا گیا.
صحیح.
اب ان کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا, وہ جو اجازت دیں اس اجازت کے مطابق عمل کیا.
اس میں انڈرسٹوڈ جس کو کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کہ اب لوگ جو چندہ دیتے ہیں مساجد کے اندر, بھلے خاص مد کہہ کر لیا جائے یا ویسے جمعے کا جو چندہ ہوتا ہے, مانگے کا کوئی نہیں واپس کہ بھی میں نے دے دیا, اور اگر اس کو پتہ چلے کہ کسی اور مسجد میں ہی لگا ہے تو برا بھی نہ منائے گا. یہ تصور کر کے کمیٹی جو ہے وہ استعمال کرتی رہے کہ لوگ اس میں برا نہیں مناتے, تو کیا یہ صحیح ہے, واقعتاً اجازت لینا ضروری ہے؟
دیکھیں ہم پہلے تو عام چندے کی بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ مسجد کا چندہ ہے.
صحیح.
یعنی جو مسجد میں لوگ دیتے ہیں اور وہ بطور ملکیت دیتے ہیں مسجد کو, تو جب مسجد کے متولی کے پاس چلا گیا.
صحیح.
تو وہ مسجد کا مال ہو گیا.
ٹھیک ہے.
تو وہ جب اس مسجد کا مال ہو گیا تو اب اسی مسجد ہی میں اس کو خرچ کیا جائے گا, وہ وقف اس وقف کی رقم ہو گئی.
صحیح.
ایک وقف کی رقم کو دوسرے وقف میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے میری رقم ہے, تو اب کوئی میری رقم اٹھا کر کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرے تو اس کو اس کی اجازت نہیں, میری ملک ہو چکی ہے تو میرے اوپر ہی خرچ ہوگی.
صحیح.
یا میں اس کی جو اجازت دوں گا, اور مسجد اجازت دینے کی جو ہے وہ اہل نہیں ہے, اور لوگوں کو اس بات کا, متولی یا کمیٹی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے خرچ کریں.
ٹھیک ہے.
تو جب وہ مسجد کا ہو گیا تو اسی مسجد کا خرچ کیا جائے گا.
ٹھیک.
اچھا یہ تو تھا مسجد کا مسئلہ.
صحیح.
اور ہمارے جو سوال تھا وہ تھا عام چندہ,
عام چندے کا,
کہ وہ ایک عام جگہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میک خریدا گیا, اب چندہ بچ گیا. اب اس میں میں نے عرض کر دیا کہ ضابطہ یہی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بولا کہ بھائی آپ ہمیں چندہ دے دیں, ہم میک بھی خریدیں گے اور بھی کسی جگہ پر خرچ کر دیں گے.
صحیح.
تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ مائک اسپیکر خرید لیا, اور بھی اس میں کسی جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت ہے تو خرچ کر دیں,
ٹھیک ہے,
لیکن ان سے خاص اسی مد میں لیا گیا کہ اس سے مسجد کا سپیکر لیں گے,
ٹھیک ہے,
تو وہ جس مد کے لیے لیا گیا تھا وہ کام ہو گیا,
صحیح,
تو انہوں نے اتنی کی اجازت دی تھی,
ٹھیک ہے,
تو اب جب وہ کام ہو گیا تو ان کی ملک پر چلا گیا,
ٹھیک ہے,
تو اب ان کی ملک پر چلا گیا تو جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی تو کسی نیک کام میں بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے,
صحیح,
یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ میری رقم اٹھا کر بولیں میں نے مسجد کے چندے میں ڈال دیا,
ایسا
اب میں بولوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا,
ٹھیک ہے,
اور آپ یہ جواب دیں کہ میں نے نیک کام ہی تو کیا,
ٹھیک ہے,
اس طرح اگر ہو جائے کہ بھئی دوسروں کے ملک میں یوں تصرف, پھر تو چور بھی یہی بولیں گے کہ بھئی آپ کے گھر میں ڈکیتی ڈالی تھی اور فلاں مسجد میں ہم نے لگا دیا,
ٹھیک ہے,
فلاں بھوکے کو کھلا دیا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کی جب ملک آ جاتی ہے تو پھر مالک کی اجازت سے کام کرنا ہوگا,
ٹھیک ہے,
مالک کی اجازت کے بغیر نیک کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عموماً, کلی اختیار, یوں کہہ کر بھی آپ ہمیں کلی اختیار سے دے دیں, اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی کلی اختیار سے دیا, تو اب کیا یہ لفظ کلی اختیار ایسا ہے کہ اب جہاں چاہیں لگا دیں؟
کلی اختیار پہلے تو یہ ہے کہ لینے والے کے ذہن میں کیا ہے, کلی اختیار کا وہ کیا مطلب
اس
لے
کے
رہا
ذہن میں کیا
ہے, اور دینے والے کے ذہن میں کیا,
ٹھیک ہے,
اچھا, اب چندے میں کلی اختیار دینے والے کے ذہن میں جو ہے
اس کا اعتبار
کیا جائے گا, لینے والے کے ذہن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا.
صحیح,
اگر فرض کیا اسی صورت میں ہم یہ بول لیں کہ ان کو یہ بولا کہ آپ مسجد کے مائع خریدنے کے لیے ہمیں کلی اختیارات دے دیں,
ٹھیک ہے,
اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کلی اختیار سے مراد یہ ہے کہ چائنا والا خرید لیں, جرمنی والا خرید لیں, پاکستانی خرید لیں, ہندوستانی خرید لیں, کوئی سا بھی اچھی کوالٹی والا خرید لیں, یا یہ ہے کہ تھوڑا لو کوالٹی والا خرید لیں, مناسب خرید لیں,
ٹھیک ہے,
اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ جو والا بھی خرید لیں,
صحیح,
تو اب اس نے کلی اختیار اس بات میں دیا ہے کوالٹی کے اعتبار سے, اچھا, اب آپ اس کلی اختیار کو یہ بولیں کہ جناب اس نے تو اجازت ہی دے دی,
اختیار دیے تھے,
لہٰذا پہلے جو ہے وہ میک خریدنے جانا ہے تو پہلے کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر بریانی کھانی ہے,
ٹھیک ہے,
دودھ سوڈا پینا ہے, گرمی ہو رہی ہے, کلی اختیار کی رقم ہے,
ٹھیک,
تو کلی اختیار کھانے پینے کے نہیں دی. اچھا, اب کلی اختیار بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ جہاں بھی چاہیں صرف کر دیں,
صحیح,
اب اس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کلی اختیار میں مجھے اپنے گھر میں بھی خرچ کرنے کی اجازت ہو گئی ہے,
صحیح,
تو اس کی اجازت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو پہلے تو یہ ہے کہ کلی اختیارات سے مراد کیا ہے,
ٹھیک ہے,
دینے والا کیا سمجھا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں, تو آپ کی سمجھ کے تو اعتبار نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
دینے والا جو دے رہا ہے اس کا اعتبار ہے,
صحیح,
تو اس کو واضح طور پر اگر یوں بتا دیا جائے کہ دیکھیں اس سے ہم مائک خریدیں, اس سے ہم دری خریدیں, اس سے ہم چٹائی خریدیں, بس آپ مسجد کے لیے دے دیں, اگر کسی کو یہ بولا مسجد کے لیے آپ کلی اختیارات کے ساتھ دے دیں, تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا؟
مسجد کے معاملات,
مسجد کے معاملات, کہ یہ مائک خریدیں, امام مؤذن کو تنخواہ دیں, اس سے دریاں خریدیں, وضو خانے یا مسجد کی مرمت میں خرچ کریں. اب اگر سامنے والا کلی اختیارات سے یہ مراد لے کہ اس کو مدرسے میں بھی خرچ کر دو,
ٹھیک ہے,
اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کام میں بھی خرچ کر دو, کسی کو طالب علم کو کتاب کی ضرورت ہے وہ بھی لے کر دے دو,
صحیح,
اچھا, کسی کو اوپر قرض ہے اسے یہ بھی ادا کر دو, تو یہ اس دینے والے کے دیتے وقت جو اس کا مفہوم تھا کلی اختیار کا, یہ اس ساری چیزیں شامل نہیں تھیں,
ٹھیک ہے,
اس نے مسجد کے لیے کلی اختیارات کے لیے دیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا کلی اختیار کا جو جب لفظ آ جائے تو اس سے مراد وہ ساری وسعت نہیں ہو جاتی ہے, تو جو اس وقت بات چیت ہوئی ہے دینے والے سے جو اس کا مفہوم ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا,
ٹھیک ہے. تو پیارے اسلام بھائی, جو اسلامی بھائی چندہ جمع کرتے ہیں بالخصوص مسجد کی کمیٹیاں یا دیگر اسلامی بھائی بھی, تو ان کو ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے کے اندر بالکل سمو کر رکھنا ہے کہ کلی اختیار یا جس طرح چندہ جمع کیا جائے ان میں ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اٹکل سے کسی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیں, اپنے ذہن میں رکھ لیں اور خدا نخواستہ ہم گناہگار نہ ہو جائیں. تو ہمیں جو بھی کرنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے. امتیاز بھائی گوجرا سے, انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, دو سنتیں فجر سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں, صبح کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ دیر سے بھی اٹھتے ہیں, بعض دفعہ اب گئے سنتیں شروع کیں, اسی دوران جماعت قائم ہو گئی, تو اب سنتیں پڑھنے میں بھی اتنا وقت لگ رہا ہے اور بالفرض امام صاحب جلدی پڑھاتے ہیں، یا اس نے سنتیں تاخیر سے شروع کی، تو اس کی سنتوں کے دوران ایک رکعت نکل گئی، بعض دفعہ دونوں ہی رکعتیں نکل گئیں، تو اب یہ کرنا صحیح ہے اس طرح سنتیں پڑھنا؟
ہاں، اصل میں ان کے سوال میں یہ بات تھی کہ مسجد جاتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جماعت کے دوران سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور فجر کی سنتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے،
صحیح،
اور نہ ہی اس کی عادت بنانی چاہیے، اور نہ ہی یہ اچھی عادت، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایسے ٹائم ہی اٹھیں سستی کے ساتھ کہ جب جماعت کھڑی ہو تو آپ پھر سنتیں جلدی جلدی،
ٹھیک ہے،
اور کچھ پورا پڑھا، کچھ ادھورا پڑھا، کیا پڑھا، نیند میں پڑھا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی آیا بھی سستی کے ساتھ یا کہلی کے ساتھ، یعنی اٹھنے میں اس نے سستی کی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت قائم ہے تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں ادا کرے، جبکہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جماعت کو پا لے گا اگرچہ کہ آخری قاعدے میں ہی کیوں نہ پالے، یعنی قاعدہ جو ہے تشہد میں اس میں ہی کیوں نہ پالے، سلام سے پہلے پہلے جماعت کو پا لے گا،
ٹھیک ہے،
تو اس کو حکم ہے کہ وہ سنتیں ادا کرے۔ جس امام کے پیچھے عموماً نماز پڑھتے ہیں
عادت کا معلوم،
تو اس کی عادت کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھاتے ہیں یا تھوڑی تاخیر کرتے ہیں، تو اس میں بس یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ سلام سے پہلے پہلے نماز میں شامل ہوگا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں ادا کر لے،
صحیح،
اگرچہ اس کی ایک یا دونوں رکعتیں بھی یوں چلی جائیں،
ٹھیک ہے۔
اور اگر یہ پتہ ہے کہ سنتوں میں مصروف ہوں گے تو پھر اس صورت میں سلام بھی امام پھیر دے گا، جماعت ختم ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور اپنی عادت کو تبدیل کرے، روزانہ کی یہ عادت نہ بنائے، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ روزانہ ایسے وقت میں ہے پھر بولے کہ یار ٹائم تو اتنا ہے کہ جماعت ختم ہو جائے گی، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس صورت میں گناہگار ہوگا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ جلدی اٹھے،
ٹھیک ہے،
اور جو ہے وہ سنتوں کو بھی پالے، سنتوں سے محروم نہ رہے،
ٹھیک ہے، اپنے اٹھنے کا وقت وہی مقرر کرے جو شریعت چاہتی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے مناسب وقت پر اٹھا جائے تاکہ سنت قبلیہ بھی ادا کی جائیں اور اس کے بعد نماز کو بھی با جماعت پڑھا جائے۔ حضور، اس میں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ جو جماعت کے دوران سنتیں پڑھیں گے وہ چھپ کر پڑھیں، اوٹ میں پڑھیں، اس کا کوئی مسئلہ؟
ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ پڑھے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے، بلکہ جماعت سے ہٹ کر جو ہے وہ پڑھے،
صحیح۔
تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہے، پتہ ہے کہ ابھی دو منٹ میں جماعت کھڑی ہونی ہے اور انہوں نے پہلی صف میں پڑھنی ہے،
صحیح،
اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مؤذن کے مصلے کے ساتھ پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے،
اچھا، اب وہ یا تو پھر یہ ہے کہ سیکنڈوں میں پڑھیں گے
جلدی جلدی،
یا پھر یہ ہے کہ ادھر فرضوں کی جماعت شروع ہو گئی، وہ رکوع میں چلے گئے اور یہ سلام پھیر رہا ہے،
صحیح،
تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یوں جان بوجھ کر کھڑا ہو کہ لوگ جو ہے وہ اپنی فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ بیچ میں، ایک تو ہے کہ صف کے قطع کا سبب بنا ہوا ہے،
صحیح،
کہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، اس صف میں نہیں
جماعت
کھڑا
کا
ہوا
حصہ
ہے،
نہیں ہے یہ،
اچھا، اب یہ بھی جائز نہیں ہے کہ لوگ دوسری نماز پڑھے اور یہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ جہاں پہ جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں، بلکہ اوٹ میں پیچھے جا کر جو ہے وہ اپنی سنتیں ادا کر کے پھر جماعت میں شامل،
اور یہ صف میں نہ پڑھنے والا معاملہ دیگر نمازوں میں بھی ہم دیکھیں گے، پتہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے،
ہر نماز کے لیے یہی حکم ہوگا،
ٹھیک ہے،
کہ وہ سنتیں، اگر ایسے وقت میں آیا ہے اس کو پتہ ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی،
صحیح،
تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں جو ہے وہ پیچھے
جا کر
ادا کرے۔ ہاں، اگر اس کو یہ تھا کہ میں ادا کر لوں گا،
صحیح،
اور جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی،
ٹھیک ہے،
یا اس کو تاخیر ہو گئی، سجدہ صاحب لازم ہو گیا، تھوڑی اور تاخیر ہو گئی، تو یہ ایک الگ صورت
ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ مزید کال سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سہیوال کے گاؤں نامہ خیال سے عرض کر رہا ہوں، نور احمد اتاری۔ ضرور سلسلہ دارالسال سنت میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کھانا پینا نہیں چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک اور کال سنائیے۔
میرا نام محمد صادق اختاری، شکرگڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ بازی اختار، میرا یہ سوال ہے کہ جائے نماز جس پہ مکہ اور مدینہ کی تصاویر بنی ہوتی ہے اس پہ نماز پڑھنا کیسے؟
جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. کور کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سجاد عطاری دیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہم جماعت کو آتے ہیں دکانوں, ایک چھوٹا سا اڈہ ہے وہاں دکانوں کے سین سے جماعت جب کراتے ہیں تو آگے چار پائی وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, کیا چار پائی کے آگے نماز پڑھنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے کہ عصر کی نماز کے بعد کھانا کھانے سے یا کچھ کھانے پینے سے حدیث میں منع کیا گیا, کیا یہ درست؟
اگر روزہ دار نہیں ہے تو عصر کے بعد کھانا پینا بالکل جائز ہے,
ٹھیک ہے,
شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے,
ٹھیک,
اس کو روزہ رکھنا جو ہے وہ بولتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جس طرح قربانی کی عید میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے, تو اس کو روزہ کہنا بھی اس اعتبار سے جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح اس کو بھی روزہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عصر سے مغرب تک, مغرب کی اذان ہو جائے پھر کھانا پینا ہے, تو ویسے اگر جو ہے وہ نہیں کھا پی رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عبادت سمجھ کر یوں رکھنا یہ جائز نہیں ہے,
حکم کے عمر عمل سمجھتے ہوئے
جائز نہیں ہے.
شاہد بھائی شکر گڑھ سے, جائے نماز کی جس پر مکہ مدینہ کی تصاویر بنی ہو ان پر نماز پڑھنا کیسا؟
جس پر مکہ مدینہ کی تصویر بنی ہوئی ہو اس پر پڑھنا مناسب نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ تو نہیں بولیں گے کہ ناجائز ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے
کہ
مکہ اور مدینہ کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ پاؤں رکھے, اس پر گھٹنے رکھے, یہ ادب کے خلاف ہے,
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا جائے نماز سادی ہونی چاہیے,
صحیح,
اور اس میں اس طرح کی تصویر بیت المقدس کی, مکہ مدینہ یا کسی مسجد کی نہیں ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان سے محمد سجاد بھائی نے سوال کیا کہ دکان میں جماعت کرواتے ہیں اور جب جماعت کرواتے ہیں تو سامنے جہاں بھی ان کی دکان ہے چارپائی پڑی ہوتی ہے, تو اس طرح جماعت کرانا یا ویسے اکیلے کوئی نماز پڑھے تو چارپائی سامنے ہو تو اس کا حکم؟
فرما رہے تھے کہ اڈا ہے,
اڈا ہے
اور وہاں یہ نماز پڑھاتے ہیں اور آگے چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں, تو آگے چارپائی ہونے کی صورت میں نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے,
صحیح.
یہ بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہے کہ چارپائی آگے ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنا چاہیے,
ٹھیک ہے,
تو شرن تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
چارپائی آگے ہو یا چارپائی پر بندہ سویا ہوا ہو, بشرط یہ کہ اس کا منہ نمازی کی طرف نہ ہو, اور اگر اس کا منہ نمازی کی طرف ہے تو نماز نہیں شروع کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ فرض کیا کہ کوئی چادر اوڑھ کر, کپڑا اوڑھ کر سویا ہوا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, یعنی کہ اس کے آگے انہوں نے کہا, تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چار پائی ہونے سے یا بندہ سوئے ہوئے ہونے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.